بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والأمل الصالح يرفعه. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں پروردگار حسین کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام خانواده امام حسین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن ابي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد. عظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شکر پروردگار حسین کے ساتھ حاضر خدمت آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کرتا رہا، اور انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں عظیم سرمایہ ملت جعفریہ اور اگر استاذ العلماء کہوں تب بھی شاید حق ادا نہ کر سکوں. قبلہ اور کعبہ اور بابائے حج کے نام سے کہ جن کو ہم یاد کیا کرتے، انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں مجالس سے عزا کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی علماء حق سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، بہت مختصر سی بات یہ کہ میرے اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے کہ ہم جائیں لائبریری کے اندر کتابیں تلاش کریں، اور کتابیں تلاش کرنے کے بعد کبھی کتاب اپنی زبان میں نہ ہو تو پھر مترجم کے مرہون منت ہو جائیں، اور خدا معلوم مترجم نے کیا ترجمہ کیا ہو، ہم اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ معصوم نے یہی فرمایا ہوگا. حالانکہ معصوم نے یہ فرمایا نہیں ہے، معصوم کے فرمان کو مترجم نے یہ سمجھا ہے. اس لیے بہت آسان سی درسگاہ ہے کہ جہاں پر دو فائدے ہیں، ایک ثواب کی کیفیت ہے، ایک علم کی بات ہے، اور یہ خدا کا لطف و کرم ہے، فیض الہی ہے اس مملکت شارقہ کے لیے کہ واقعاً فرش ازائے سرکار سید الشہداء پورے مسلسل دو مہینے آپ کے اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے، باعث تعلیم و تعلم بھی ہے. ہم شکریہ بھی ادا کرتے تمام ان اداروں کا کہ جن اداروں کے تعاون کے ساتھ چاہے وہ ادارہ اوقاف جعفریہ الخیریہ ہو الشارقہ سے یا مملکت شارقہ کے تمام تر انتظامی ادارے ہو سیکیورٹی کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے کہ بہرحال سب کی معاونت کے ساتھ ویزوں کے اجرا سے لے کر اور فرش عذاب پر مجالس کے انعقاد تک جس جس ادارے نے تعاون کیا ہم تمام اداروں کی کامیابی کے لیے اور فرش ادا کے دوام کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ان سب کو مزید ترقی عطا فرمائے. اور آپ کی ہماری ذمہ داری ایک ساتھ یہ بھی کہ جو بہرحال یہ دو عشرے مکمل ہو رہے اور باقی اب جو عشرے باقی ہیں چار, یہ پھر ایک سال کے بعد اور ایک سال کی زندگی کی ضمانت میں میرے پاس سے اپنے لیے اور نہ آپ کے پاس سے اپنے لیے. کبھی زندگی تو مل جاتی ہے مگر صحت و عافیت نہیں ہوتی. بستر پہ رہتے ہوئے بہت آسان ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ کر لائیو سن سکتے, میں کیا کیجئے, سننا ہی تو مجلس نہیں ہے, سننا ہی تو مجلس نہیں ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ فرش عزا پر کوئی ماں آتی ہے, تو لائیو سنیے اپنے مقام پر. لیکن اگر آپ کے پاس موقع اور حالات میسر ہوں اور آپ آ سکتے ہوں تو افضلیت اسی بات میں ہے کہ صرف سماعت مطلوب نہیں ہے بلکہ نظارت کے ساتھ سماعت بھی اور فرش عزا کی شرکت میں ایک دکھیاری ماں کی دعا بھی. انشاءاللہ پروردگار اس سلسلے عزا کو جاری اور ساری رکھے اور ہمیں اور آپ کو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور میں تو آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ جب کبھی اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگنا چاہیں پہلے جس شہر میں رہتے ہوں جس ملک میں رہتے ہوں وہاں کے لیے برکت کی دعا مانگیں. اگر اس مملکت میں رزق میں برکت رہے گی تو آپ کے لیے رزق میں آسانیاں پیدا ہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے رہنے والوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ پروردگار مکے والوں کو ثمرات عطا فرما دے, ان پر رزق کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے. تو جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے حق میں دعا مانگی تاکہ مکہ آباد رہے, فرش عزا آباد رہے, شارجہ آباد رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب وہ کسی مومن کا سوال بڑی مشکل رہتی ہے کہ کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ولادت ہو جائے کہ جو بچہ آنے والا نقص رکھتا ہو جسمانی اعتبار سے یا فہم کے اعتبار سے. ایک امتحان ہے والدین کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور امتحان میں جزا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے. حد تو یہ کہ اگر آپ کی میری کوئی دعا لیٹ قبول ہوتی ہے تو جتنا لیٹ قبول ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب خدا الگ سے دیتا ہے. لیٹ قبول ہونے کا روایت کے جملے, کبھی کبھی دعا جلدی قبول ہو جانا بھی انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا. روایت معصوم ہے, ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں نے اللہ سے دعا مانگی مکان کا بندوبست ہو جائے. اب اس کے الفاظ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں, بس میں نے دعا مانگی اور اسباب بن گئے, مکان مل گیا. پھر میں نے دعا مانگی, پروردگار مجھے 1000 درہم چاہیے, دعا مانگی اسباب بن گئے, اور اتنا حیرت انگیز طور پر یہ دعا قبول ہوئی کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قبولیت دعا کی اس جلدی نے مجھے استدراج میں ڈال دیا ہو. یہ استدراج کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار اگر کسی کو تاخیر دعا کے اجر و ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے اور اسے کسی مقام سے پیچھے کرنا چاہتا ہے تو اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ تاکہ تاخیر قبولیت دعا پر اسے کوئی انعام دینا نہ پڑے. گویا یہ ایک طرح کی سرزنش بھی ہو سکتی ہے. کبھی دعا کا دیر سے قبول ہونا انسان کے حق میں فائدہ مند بھی ہوتا ہے. امام نے اس سے پوچھا پھر تم کیا کرتے ہو اب اس کیفیت کو محسوس کرنے کے بعد؟ کہتا ہے مولا جب سے مجھے یہ احساس ہوا میں نے دو جملے مستقل پڑھے، الحمدللہ والشکر للہ، بس یہی پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ والشکر للہ. امام فرماتے ہیں تمہاری ان دو جملوں کی برکت نے تمہاری نعمتوں کو استدراج میں نہیں ڈالا ہے. اگر شکر خدا، کبھی کبھی انسان متکبر ہو جاتا ہے کہ جی میں مستجاب الدعوات ہو گیا، میں پیران پیر ہو گیا ہے، ادھر اشارہ کرتا ہوں دعا قبول ہو جاتی ہے. نہیں، اگر انسان اس کیفیت میں الحمدللہ و شکر للہ کی مزاج کو اپنے اندر مخصوص کر لے تو خدا اس کو وہاں کے اجر سے بھی محروم نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس طرح کے تمام تر مسائل میں اب یہ لفظ کرامت کہتے ہیں، اسے معجزہ نہیں ہے. کوئی ڈس ایبل بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لفظ کرامت ہے، معجزہ نہیں. ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جس کی حیات نہ ہو اسے حیات در عباس سے ملتی ہے، جس کے لیے شفا نہ ہو، ڈس ایبل، اس کا نام مخیلہ یا مخیلہ بیان کیا گیا. یہ آٹھ محرم کی مجلس میں شیراز کا واقعہ، بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے، اس نے ماتم کے شور میں ایک زلجنہ سوار کو دیکھا اپنے قریب، جسے آپ حالت کشف کہیے، یعنی نہ خواب اور نہ بیداری. دیکھا کہ میرے قریب کوئی صاحب گھوڑا سوار قریب پہنچے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ پیدائشی، اس کی ٹانگیں سوکھی ہوئی ہیں اور زمین پر گھسیٹ کے چلتا ہے انہیں، تم کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میں پیدائشی معذور. کہ ہم تم سے کہتے کھڑے ہو کے ماتم کرو. کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، آپ سمجھے میری مجبوری کو، میں بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں. تیسری بار جب تاکید فرمائی آنے والے نے کہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ماتم کرو، تو ایک معذور کیا کہے گا آگے سے؟ اچھا لائیے پھر سہارا دیجئے تاکہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کروں. تو اس نے کہا کہ لائیے اپنے ہاتھ بڑھائیے. جب ہاتھوں کا نام آیا تو آنے والی شخصیت نے ارشاد فرمایا ہاتھ تو کربلا میں کٹ گئے تھے، ایسا کر ہمارے گھوڑے کی رکاب تھام لے. کہتے میں نے گھوڑے کی رکاب کو تھاما اور اسی کیفیت میں وہ گھوڑا، وہ سوار شخصیت ایک قدم آگے بڑھاتے گھوڑے کو اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو زندگی میں کبھی کھڑا ہونے کا تصور نہ تھا. اللہ اکبر. تو دعا اور وسیلہ ڈس ایبل بچوں کے لیے کسی وقت بھی ممکن ہے، کسی وقت بھی مایوس مت ہو جائیے گا کہ ہر مرض کی دوا ممکن ہے اگر وسیلہ انسان خلوص کے ساتھ اختیار کرے. اور جب تک شفا نہیں مل رہی تب تک اس کے نام اعمال میں والدین کے ان بچوں کی خدمت کا ثواب اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ انہیں تصور بھی نہیں ہے کہ انہیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے. ہم نے چونکہ پوری بحث شروع کی تھی قضاء اور قدر کے حوالے سے, اور صرف قضاء اور قدر نہیں بلکہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے, اور عقیدہ انسان کا وہ عنوان ارادہ یا نیت کہ جو انسان کے دل میں رہتا ہے, اور عمل سے مراد وہ اعضاء و جوارح سے جس کا اظہار کیا جاتا ہے. عقیدہ ظاہر نہیں ہوتا, عمل پوشیدہ نہیں ہوتا. تو عقیدہ چھپایا جاتا ہے, عمل خود بخود سامنے آ جاتا ہے. میں نے بڑی احتیاط کی ہے, عمل خود بخود سامنے آ جاتا ہے. آپ لائیے نہ لائیے, اگر آپ لائیے گا تو مشکل میں جائیے گا. جب خدا لائے گا تو آپ کو اونچا کر دے گا. اس لیے آپ کا کام ہے عمل کو انجام دے کر خدا کے سپورٹ کر دینا. خدا خود ہی آپ کو وَكَمْ مِنْ سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَأَ. یہ عقیدہ و عمل کے عنوان سے سورہ مبارک فاطر کی آیت نمبر 10 پر گفتگو آپ کی خدمت میں رہی. إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, اس کی طرف صعود کرتے کون؟ اچھے کلمات. یہاں اچھے کلمات سے مراد عقیدہ, توحید پر, عدالت پر, نبوت پر, امامت پر اور قیامت پر. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح اس کو اور رفعت عطا کرتے ہیں. دو ہی انسان کے بازو ہیں اور دو ہی انسان کی ذمہ داریاں ہیں, ایک عقیدہ اور ایک عمل. امام رضا علیہ السلام کا یہ جملہ, ارشاد فرماتے ہیں کو آل محمد کی محبت پر تکیہ کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے عمل صالح کو نہ چھوڑ دینا, اور عمل صالح پر بھروسہ کرتے ہوئے آل محمد کی محبت کو نہ چھوڑ دینا, وہ بھی نامراد ہے جو عمل صالح تو کر رہا ہے اور آل محمد کی محبت نہیں ہے. اور بالکل وہ بھی نامراد ہے کہ جو آل محمد کی محبت تو کر رہا ہے عمل صالح نہیں کر رہا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ معصوم کے الفاظ ہیں. اور معصوم کے الفاظ سے اور اپنے اس عنوان کو مکمل کرتے ہوئے, حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زیارت نامے کا ایک جملہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے. جو روزہ ہائے مقدسہ بنے ہوئے تھے جنت المالا میں, جنہیں مزارات کے شہید کیے جانے کے واقعات میں شہید کیا گیا تھا, ان میں جناب عبد المطلب کا مزار مقدس بھی تھا. عبد المطلب شائبۃ الحمد, آپ کا اسم گرامی ہے شائبۃ الحمد, اس کا ترجمہ ہے ایسی بزرگی والا جو قابل تعریف ہو. مطلب آپ کے چچا تھے, اور مطلب نے جب سنا کہ ان کے بھائی کی جو اولاد ہے وہ اپنی ننیال میں رہتی ہے اور بڑا خوبصورت بیٹا ہے بھائی کے یہاں, تو جوش میں آ کر اپنے بھائی کی اولاد کو ان کے انتقال کے بعد لینے کے لیے پہنچے تھے. اور جب ان کو ان کے علاقے سے لے کر آ رہے تھے مکہ المکرمہ تو اونٹ پہ بٹھا کے لائے تھے. اور یہ عرب کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ وہ اس زمانے میں غلام خریدتے تھے بچوں کو یا نوجوانوں کو. تو جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو اور تو کچھ تعارف ہوا نہیں مکے میں اس شخصیت کا, جس نے دیکھا یہ دیکھا کہ مطلب لے کر آئے ہیں. تو مطلب لائے تو کیا لے کر آئے ہیں؟ کہ غلام خرید کے لائے ہیں. کبھی کبھی لوگ تبصرہ خود سے بھی کرتے ہیں نا, तबसरा तो होता है ना, आपको मालूम है, अब वो तज्जिया और तरकीब की बात नहीं कर रहे, तबसरे की बात कर रहे हैं।
अच्छा, ये इसका मतलब है यहां कुछ होने वाला। अरे भाई, आप मालूम तो गले पे ले जाकर।
तो तबसरा किया गया, ये कौन है क्या? मुत्तलिब लेकर आए, तो मुत्तलिब का गुलाम होगा कोई। बस जब से इतनी शोहरत मिली इस लफ्ज को कि लोग असल नाम भूल गए, अब्दुल मुत्तलिब याद रह गया। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी खास बातें मुआशरे में राइज की जिनका ताल्लुक अमल से था। बहुत मशहूर बातें हैं ना, खुमस का हवाला है, 100 ऊंटों की दियत एक इंसान के खून बहा का हवाला है, या उसके अलावा खाने काबा के तवाफ के 7 चक्कर को दोबारा इस तरह मुअय्यन करने का हवाला है कि जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ करता था, या बाप की मनकूहा से बेटे के निकाह की हुरमत का हवाला, इला आखिर 5 चीजें बयान की गई तकरीबन। लेकिन एक मसला आप अकीदे के हवाले से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीदे के बाब में क्या किया? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आमाल के एतबार से तो आपने गौर किया है, ज्यारत नामे का एक जुमला, अस्सलामु अलैका या मन अव्वल काला बिल बिदा, आप पर सलाम हो ए वो अजीम शख्सियत जिसने पहली बार मुआशरे को बिदा का मफहूम समझाया। और इसी एक लफ्ज के लिए मैंने सफर तय किया इस पूरे अशरे का। बिदा का लफ्ज क्या है? इस पे लफ्जी बहस में इख्तलाफ बहुत ज्यादा है। बिदा का लुगत और उर्फ के लिहाज से तर्जुमा यह कि अज़हूर बादल खिफा, पोशीदा करने के बाद किसी को जाहिर कर देना, जाहिर करना पोशीदा करने के बाद, यानी कि दो फैसले अलग अलग, एक जहूर का फैसला एक खिफा का फैसला। पहले मैं चल रहा हूं बहुत उस तरफ कि जहां पर मुखालिफत की गई इस अकीदे की, दो फैसले अलग अलग, ये फैसला अलग, ये फैसला अलग। मिसाल के तौर पर मैं फैसला कर रहा था कि आपको मोबाइल दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, एक फैसला जहूर का दिखा दूं, एक फैसला खिफा का नहीं दिखाऊं। सोचा नहीं दिखाता हूं, आप पता नहीं क्या समझेंगे, मुझे साहब क्या शो कर रहे हैं। फिर अपने इस फैसले पर अपनी जहालत को खत्म करते हुए, बहुत गौर कीजिएगा, अपने इस फैसले पर अपनी जहालत को खत्म करते हुए, अपनी जहालत, मैंने उस फैसले पर निगाह सानी फरमाई, नजर सानी की कि दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है। जो लोग सोचते हैं शायद वो ना सोचें जो मैं सोच रहा हूं, दिखा देता हूं। यह है बिदा का हल्का सा मफहूम। अगर कोई इंसान किसी मसले पर बिदा करता है तो इसका मतलब यह कि कभी उसने फैसला किया ला इल्मी की बुनियाद पर, फिर उसे अंदाजा हुआ कि यह फैसला ला इल्मी की बुनियाद पर गलत था, और अब अपने फैसले को वो इल्म की बुनियाद पर तब्दील कर रहा हो, यह है बिदा। लुगतन व उर्फन, लुगतन व उर्फन। बड़े इख्तसार से मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसलिए बहुत तफसीली बहस में जाने का वक्त ना आपके पास ना मेरे पास। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक, अब आइए हम तलाश करते हैं कि लुगत और उर्फ के बाद बड़े बड़े अहले सुन्नत के उलमा ने तशय्यो पे इसका इल्जाम लगाया कि ये खुदा के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं कि खुदा किसी फैसले को पहले नाफिज करता है और फिर उस फैसले को कुछ समझते हुए
چینج کر دیتا ہے. میں نے بڑی احتیاط سے لفظ کچھ میں وہ بات بتا دی آپ کو کہ جو کھول کے بتانا ممکن نہیں تھا. یعنی جو معنی کیے گئے کسی انسان کے حوالے سے وہ معنی سمجھے گئے برادران اہل سنت کے علماء کی طرف سے لفظ بدع میں خدا کے حوالے سے, اس لیے اعتراض کیا گیا. اور ان کے نزدیک علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان, کیا فرمان مولا کا بدع کے حوالے سے؟ کیا فرمان یہ کہ آپ فرما رہے تھے کہ میرا بیٹا اسماعیل امام بنے گا, اور جب اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو فرمایا چونکہ اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا, اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا تو اب اسماعیل کے بجائے موسیٰ کاظم امام بن گئے علیہ السلام. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کو واللہ یعذب اللہ من ذلک معلوم نہیں تھا کہ اسماعیل انتقال کر جائیں گے, تو اللہ نے پہلے فیصلہ کیا تھا اسماعیل کی امامت کا, اس کے بعد جب انتقال کر گئے تو اللہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور پھر امام باب الحوائج امام بن گئے. ان کی خدمت میں عرض ہے, اور جو کوئی اس طرح کا آپ سے اگر سوال رکھتا بھی ہو تو اس کے لیے جواب کامل ہے اور شافی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین روایات ہیں جنابی المودت میں, یہ بھی کتاب برادران کی ہے, اس میں 12 اماموں کے نام, 12 اماموں کے نسب, 12 اماموں کے القاب, اور اتفاق سے تینوں روایتوں میں یہودیوں نے آ کے سوال کیا ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے بعد وصی کون ہوگا؟ تو ایک روایت میں خالی نام بتایا اللہ رسول نے کہ یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ, اور ایک روایت میں آپ نے نام کے بعد باپ کا نام محمد ابن علی مثلا, علی ابن محمد, جعفر ابن محمد مثلا, اور ایک روایت میں باقاعدہ القاب بتائے, جعفر کون صادق, موسیٰ کون کاظم, علی کون رضا. جناب چھٹے امام سے بہت پہلے اللہ کے رسول نے آپ کی روایت, چاہے خلفاء اثنا عشر کہیں, نقبہ کہیں, یا آئمہ کہیں, یا اس کے سوا اوسیا کہیں, اوسیا 12, نقبہ 12, خلفاء اثنا عشر 12 خلفاء, 36 خلفاء, 52 خلفاء, 42 خلفاء, خلفاء 12. تو نام بھی بتا دیے, باپ کے نام بھی بتا دیے, اور القاب بھی بتا دیے. تو اگر راوی کو پتا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے آج, تو کیا امام معصوم کو پتا نہ ہوگا اسماعیل امام ہوں گے یا موسیٰ کاظم؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا یہی الزام, یہ پھر آگے چل کر دسویں امام کی بات گیارہویں امام کے بارے میں, جب سید محمد کا انتقال ہوا, بیدا کیا ہے؟ خدا کے فیصلے کی تبدیلی. پہلے کچھ اور فیصلہ تھا, بعد میں اور کچھ اور فیصلہ ہو گیا, اسے بیدا کہتے ہیں. لیکن یہ بیدا لغت کے لحاظ سے, عرف کے لحاظ سے یہ کہ پہلے فیصلہ کچھ اور تھا کسی اور عنوان پر, پھر احساس ہوا کہ نہیں تبدیل ہونا چاہیے تو پھر تبدیل کر دیا. آئیے بدع کی قرآن سے مثالیں کہ قرآن نے بدع کو بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا. بہت اختصار کے ساتھ بدع کی مثالیں انبیاء کے باب میں موجود ہیں,
ہمارا عقیدہ کہ جناب عبد المطلب نے مکہ المکرمہ میں ان افراد کے درمیان بدع کے مسئلے کو واضح کیا، اور بدع کے مسئلے پر قرآن مجید نے مثالیں پیش کی. کون سی مثالیں؟ پہلی مثال کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، خدا کا فیصلہ کیا تھا؟ ذبح ہو جائے. ذبح ہوا؟ وہ نہیں ہوا. تو خدا نے جناب اسماعیل کے ذبح کے فیصلے کو تبدیل کیا، اوپر سے گوسفند کو بھیجا اور فیصلہ تبدیل ہو گیا. بہت غور کیجئے گا، فیصلہ تبدیل ہو گیا. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی اور قوم نے فریاد کی، روئے پیٹے، اور خدا نے عذاب کے فیصلے کو تبدیل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا نے تبدیل کر دیا. اب آئیے ان تبدیل کی مثالوں کے ساتھ بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ کیسے کیسے تبدیل ہوئے، جناب آدم کے واقعات میں، جناب ابراہیم کے واقعات، جناب یونس کے واقعات میں، جناب موسیٰ کے واقعات. تبدیلی ہوئی ہے کہ بلایا 30 دن کے لیے تھا، 30 راتیں کہہ لیجئے، حالانکہ راتوں کا مسئلہ الگ ہے، دن کا مسئلہ الگ ہے. پھر 10 راتیں بڑھا دیں، تو 30 راتوں میں 10 راتیں بڑھائی کیوں؟ اگر 30 صحیح تھیں تو 40 کیوں کی؟ اور اگر 40 صحیح تھی تو 30 کیوں کی تھی؟ کیا خدا کا علم متغیر ہو گیا تھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت سن لیجئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ علم لا جہل فی، خدا سراپا علم ہے جس میں جہل گزر نہیں ہے، خدا سراپا حیات ہے جس میں موت کا گزر نہیں ہے. اور پھر روایت معصوم کی کہ خدا نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک کہ اس کے ذمے کچھ عقائد کا بیان نہ کر دیا ہو. ان میں سے پہلا عقیدہ الاقرار بالتوحید، توحید کا اقرار. دوسرا عقیدہ خدا کے مقابلے پر ہر جھوٹے خدا کا انکار، دفع الانداد. ٹھیک. تیسرا عقیدہ کہ خدا جس کو چاہے مقدم کرے، جس کو چاہے مؤخر کرے، اس کا عقیدہ. چوتھا کس کا عقیدہ؟ مشیت الہی کا عقیدہ. پانچواں بدع کا عقیدہ، کوئی نبی مبعوث ہوا ہی نہیں جب تک کہ بدع کے عقیدے کے ساتھ خدا نے اسے مضبوط نہ کیا ہو. اب آئیے پروردگار تبدیلی کیوں لے کر آتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا کے سارے فیصلے تبدیل ہونے سے پہلے بھی حکمت والے تھے اور تبدیل ہونے کے بعد بھی حکمت والے تھے. تبدیل سے پہلے بھی علم کے ساتھ تھے، تبدیل کے بعد بھی علم کے ساتھ ہیں. تبدیل سے پہلے بھی حکمت والے تھے اور تبدیلی کے بعد بھی حکمت والے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ تبدیلی سے پہلے حکمت نہیں تھی، علم نہیں تھا. یہ ہو نہیں سکتا. فیصلہ خدا کا ہو اور حکمت نہ ہو، فیصلہ خدا کا ہو اور علم نہ ہو، فیصلہ خدا کا ہو اور اس کے بارے میں اسے آگہی نہ ہو، تبدیلی سے پہلے بھی اور تبدیلی کے بعد. دونوں فیصلے خدا کے حکمت والے. آئیے چھوٹی سی مثال سمجھاتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے. اصل میں مغالطہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ مغالطہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ برادران یہ سمجھتے ہیں شاید بدعت کا معنی وہ ہے جو انسان کے لیے ہے، انسان کا بدا اور ہے، خدا کی نسبت سے بدا اور ہے. انسان اپنے فیصلے تبدیل کرتا ہے غلطی کا احساس کرنے کے بعد، ہو جاتی ہے نا غلطی، ناراض ہو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے خامخواہ ناراض ہو گئے. اس لیے امام فرماتے ہیں اتنی دشمنی نہ کرو کہ اگر کبھی دوستی کرنی پڑ جائے تو راستے ہی بند ہو جائیں. تو انسان کبھی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ جینا مرنا ختم، ایسا مت کیجئے، اس لیے کہ پھر آپ کو اپنے فیصلے پر شرمندہ ہونا پڑے گا. تو انسان فیصلوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور تبدیل کرتا ہے. خدا کسی فیصلے پر شرمندہ کیسے ہو؟ وہ خدا ہے، تم بندے ہو. تمہاری جہالت آڑے آ رہی تھی، اس کی حکمت بتا رہی تھی. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. تو بدعا کے مسئلے پر آسان الفاظ میں امام نے ایک چھوٹی سی مثال، شاید بہت قریب و بدعا سے، یا کم از کم بات سمجھانے قابل ہو. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والے سے کہ تم ہمارا کتنا اطاعت کا انداز رکھتے ہو، ہماری ولایت کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا سے، مولا میں آپ کی ولایت اور آپ کی اطاعت کو اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میری نگاہوں کے سامنے ایک انار کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کریں اور آپ مجھ سے کہیں کہ یہ آدھا انار حلال ہے اور آدھا انار حرام ہے، تو میں آپ کے الفاظ پر من اور ان یقین کر لوں گا. جس کو آپ نے حلال کہہ دیا اسے حلال سمجھوں گا، جس کو آپ نے حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھوں گا. اللہ اکبر، ایک ہی انار کے دو ٹکڑے ہیں، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، سود حرام ہے، نفع حلال ہے، دونوں پیسے ہیں، سود حرام ہے، نفع حلال ہے، دونوں پیسے ہیں، ذبیحہ حلال ہے، قتل حرام ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے. تو انسان اگر خدا کے فیصلوں پر غور کرے تو خدا کا ہر فیصلہ انسان کے لیے، کائنات کے لیے تبدیلی سے پہلے بھی حکمت والا تھا. میں کیا آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں کہ قرآن کی آیت بھی دو طرح کے عنوان سمجھاتی ہے. خدا کے پاس دو طرح کی تختیاں ہیں سمجھانے کے لیے، اب بالکل ایسی ایسے الفاظ میں کہ اس سے آسان نہیں ہو. دو تختیاں ہیں اللہ کے پاس. کبھی کبھار مثال دیتے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ اللہ میاں کو، میں کیا جملہ استعمال کروں، یہ نہ سمجھ لیں کہ جیسے مولوی صاحب کر رہے ہیں ایسے ہی ہوں صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھانے کے لیے یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. رات کے اندر پروردگار کا اعلان کہ یمح اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. لکھا ہی کیوں تھا پھر، مٹاتا کسے؟ جو لکھا نہ ہو اسے مٹایا نہیں جاتا، لکھا ہوا تھا اور لکھے ہوئے کو مٹایا. لکھا ہوا تھا کہ حر لشکر یزید میں، جب معرفت سیدہ کی خرات ملی، شہزادی کی معرفت کی خرات ملی، آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ملی، तो फजाइल भी सामने आ गए, मसाइब भी सामने आ गए। अब तो समझ में आए कि मजलिस में आते क्यों हैं, कि फजाइल और मसाइब मिलकर हमें हुरमुला नहीं बनाते, हुर बनाते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يمحو ما يشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ ابھی جسے چاہنے کا مطلب، عام طور پر ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، بھائی کبھی کبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب خیریت تو ہے آج یہاں بیٹھے، میں دل چاہ رہا تھا، یعنی میں نے چاہ کے یہاں بیٹھ جاؤں، بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر ارادے کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک تو ہوتی ہے، آپ بیان کریں یا نہ کریں، ہم سے چھپائیں یا نہ چھپائیں۔ یہ انسان ہو سکتا ہے جو اپنے ارادے کے پیچھے کوئی حکمت بیان کر سکے، یا حکمت کے بغیر کام کرے تو پھر یہ عاقل نہیں ہے۔ اگر کوئی حکمت نہ ہو صف اول میں نماز پڑھنے کی تو عاقل نہیں ہے، حکمت کے ساتھ پڑھے تو حکیم بھی ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ پڑھے تو حکیم بھی اور عاقل بھی ہے صف اول نماز کی۔ اور اگر آپ نے کہا جی میں ایسے ہی بیٹھا تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس بس جو میرا دل چاہا میں نے کر دیا۔ چلیے پوچھ لیں سامری سے، کہ میرا دل چاہا تھا، بل سولت نفسی، میرے دل نے مجھے یہ سکھایا کہ ایسا کرو۔ اس لیے کہ عجیب قوم تھی، بہت غور کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام کی بر روایت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بحر قلزم سے جو ابھی آئے تھے نکل کر خشکی میں، تو پاؤں کا پانی بھی خشک نہ ہوا تھا۔ اہل مصر کی ترقی کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اس ترقی کا راز ہے ایک خدا ایک بت کو پوجنا، اجعل لنا آلہا، ہمارے لیے بھی ایک اللہ بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے۔ 30 راتیں 40 کیوں بنی؟ خدا کا یہاں بدعت کیوں سامنے آیا؟ اس لیے قوم کہہ رہی تھی، اللہ اکبر، اگر قوم حضرت موسیٰ سے بت کے بنائے جانے کی التماس نہ کرتی تو یہ 30 30 رہتی، 40 نہ ہوتی ہیں۔ جو ہم سمجھ رہے ہیں ظاہر آیات سے، باقی حرف آخر تو امام آخر کی بات ہوگی۔ اب یہ قوم کی نادانی ہے نا، بچا ایسی لے کر آئے، اور جب اہل مصر کی ترقی دیکھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مغرب کی ترقی، تو مغرب زدہ ہونا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اچھا ان کی ترقی میں راز شاید ان کی لینگویج کا ہے، تو ہم بھی ان کے جیسے بولنے لگے شاید ترقی مل جائے، سلوات پڑھے محمد والے محمد، ایسے ہی۔ اچھا وہ آدھا لباس پہنتے ہیں، تو کیا ان کی ترقی کا راز آدھا لباس کے اندر ہے؟ وہ بنواتے ہیں اپنے بدن پر جانوروں کی تصویریں، کیا ان کی ترقی کا راز کے اندر ہے؟ لو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہی دکھایا رویہ جو آج کل کے اس مسلمان کا رویہ ہے جو مغرب زدہ ہو کے رہ گیا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ ترقی کیسے ہوتی ہے اور کس سے ترقی کہا جاتا ہے۔ کہ ہمارے لیے بنا دیجئے اللہ بت بنا دیجئے ہمارے لیے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا، اور پھر سامری نے اس مطالبے کو نوٹ کیا، موسیٰ وہاں گئے، خدا نے اس مطالبے کی وجہ سے حجت خدا کو ان سے 10 راتیں اور دور کر دیا، تاکہ شدت امتحان سخت، اور سامری نے اپنا کام دکھا دیا۔ اس نے ایسا بچھڑا بنایا سونے اور چاندی کو پگھلا کر مورت کی شکل میں،
और उसमें डाल दी मट्टी उठा के, और उसमें आने लगी आवाज। कितने ही ऐसे खुदा आज भी बनाए जा रहे हैं जिनमें से आवाज आती है, कभी रुमाल के बगैर होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुख्तलिफ अंदाज से तो बिदा का लफ्ज बदल दीजिए, जब खुदा के लिए इस्तेमाल कीजिए तो यह लुगवी माना में नहीं है ना उर्फी माना के अंदर, बल्कि बिदा का मतलब है अल इब्दा, इजहार। परवरदिगार आलम की तरफ से जहूर नहीं, इजहार। किस बात का इजहार? कि जो कायनात के लिए बेहतर समझता है मालिक, जो पहले फैसला वो भी बेहतर था। भाई दांत नहीं थे ना, आगोश मादर में दांत थे? अगर होते तो मुश्किलात होती उस तरह की खुराक हासिल करने के लिए। जब तक मैदा कमजोर था तब तक दांतों की हाजत न थी, इसलिए वो फैसला भी सही था कि दांत नहीं दिए थे। और जब जब मैदा मजबूत हो गया तो अब दांत दिए तो ये फैसला भी सही है कि अब खाओगे तो हजम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप कायनात की हर एक कैफियत पर गौर कीजिए तो आपको अंदाजा होगा। सुबह रोशनी कम होती है, फिर जब सूरज निकल आता है रोशनी बढ़ जाती है। अगर रोशनी बढ़ाना सही था तो कम क्यों की थी? और अगर कम करना सही था तो बढ़ाई क्यों? क्या पहले ये मसला आपके पाकिस्तान का नहीं है कि लाइट अचानक बंद हो जाती है और अचानक आ जाती है? क्या खुदा लाइट ऑफ भी करता है तो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आंखें देखने की आदी हो जाएं अंधेरे में, और जब लाइट को भेजता है तो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आंखें आदी हो जाए रोशनी को बर्दाश्त करने की। उसका हर फैसला हिकमत से भरा हुआ है, ना उसे पहले फैसले पर शर्मिंदगी है। अज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये 30 रातें क्यों? ये 30 रातें के फायदे के लिए थी। अगर वो अल्लाह के नबी से बुत का मुतालबा ना करते और बुत का मुतालबा किया तो हो गई 40 रातें। अगर करबला ना होती तो जमाने कुशादगी बहुत करीब था, लेकिन करबला के वाकये के बाद खुदा ने कुशादगी के जमाने को आगे बढ़ा दिया। जैसे रिवायत मासूम की, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज अज्जिल फरजहुम कुशादगी आले मोहम्मद। बस मैंने बात को मुकम्मल किया, चूंकि कल आपकी खिदमत में रब कायम किया था कि हमारे लिए कितना आसान है, इतना आसान है, जब कभी आंसू खत्म होने लगे। देखिए, अव्वलन तो आंसू खत्म होते हैं इंसान के उसके गुनाहों की बुनियाद पर, शकावत कल्ब की बुनियाद पर, तो कोशिश करें कि उन गुनाहों से तौबा कर लें तो आंसू की रवानी बेहतर हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, जब आले मोहम्मद के घरों में कमजोरी महसूस की गई, खवातीन बीबियां जो रो रही थी, तो उनके लिए भुना हुआ परिंदे का गोश्त भेजा गया, मगर बीबियों ने यह कह के वापस कर दिया कि हम शोक की हालत में हैं, हम ये खाएंगे? कहे ये तो आपकी तवानाई के लिए हम दे रहे। तवानाई के लिए मसूर की दाल अंबिया की खुराक है। कभी अगर आंसू कम होने लगे तो इंसान को चाहिए कि खुराक अंबिया इस्तेमाल करे। कभी आंसू कम होने लगे तो एक और खुराक असवीक, इसे उर्दू में सत्तू कहते हैं। ये गंदम या जौ से तैयार किया जाता है।
कि ना तो पकाया जाता है और ना इसके दाने खाए जाते हैं, इसके दरमियान रहता है। पानी में इसको, इसके पाउडर को मिला के लोग इस्तेमाल करते हैं, इससे आंसू बनते हैं। तो आंसुओं के लिए हमारे पास तरीके भी हैं और खुदा की अता भी है, कसम बखुदा। आप जी भर के मातम कीजिए, खुदा का बड़ा एहसान है कि इस तरह की आजादी आपको मैसर है कि आप रोते हैं तो या हुसैन कह लेते हैं। हाय ज़ैनब कुबरा के लिए, 4 साल की सगीना के लिए, हाय उन पर्दादार बीबियों के लिए, नाम हुसैन लेके रोना कितना मुश्किल काम था, इतना मुश्किल था कि बीबियां घुट घुट के, अल्लाहु अकबर, रोती भी थी तो घुट घुट के, इजाजत नहीं थी कि बाबा का नाम लेके सकीना रो ले, बाबा का नाम लेके रोना भी चाहती थी तो मारा जाता था, और बच्ची कहती थी अच्छा हमें ना मारो, हम बाबा का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसे में शाम के बाजार में, शाम की गलियों में इतने तमाशाई मौजूद थे कि तमाशाइयों में अजीब गरीब बात पेश आई। शाम का माहौल ऐसा था कि अहले बैत से बहुत कम आशना थे, बहुत कम आशना थे। ऐसे में किसी खातून ने अपने बच्चे का नाम हुसैन रखा हुआ था। तमाशे को आई थी, बच्चे को साथ लेकर आई थी, और जब अंधेरा छाने लगा तो कहती है आओ बेटा हुसैन, आओ घर चले। पूरे काफले के अरीब करीब मां पुकारती हुई जाती, हुसैन हुसैन कहां रह गए, हुसैन जवाब दो। हाय आपको अंदाजा होगा कि आपके आंखों से आंसू निकल, हाय ज़ैनब औलिया, जब नाम हुसैन सुना तो इरशाद फरमाया किस हुसैन को ढूंढती है, अगर मेरे हुसैन की तलाश है तो देख सरनों के सिना पर लाश में गोरो कफन कर बला में। वो खातून कहती है कि मुझे तुम्हारे हुसैन की तलाश नहीं है, मुझे तो अपने हुसैन की तलाश है, मेरे साथ मेरा बच्चा आया था, वो 4 साल 3 साल इख्तलाफ उलमा में वो बच्चा था, तो गुम हो गया, मिल नहीं रहा। इरशाद फरमाया अच्छा मत घबरा, वापिस अपने घर चली जा, तेरा बच्चा घर में चला गया है, तेरा बच्चा मेरे हुसैन पर रो रहा है। खातून समझ नहीं पाई, आई है घर पलट कर देखा 4 साल का बच्चा इस तरह से खाक पर बैठा है कि अपने दोनों हाथ सीने पे जानों पे मारता है, या हुसैन वाह वैला वाह गुरबत। खातून ने बच्चे को रोका, बेटा ये क्या कर रहा है, बेटा क्यों रो रहा है, किसका मातम कर रहा है? कब अम्मा आका हुसैन का मातम कर रहा, कब बेटा हमारे आका तो मदीने में रहते हैं, ये तो बागी है, इसका सर काट के लाया गया। फरमाया हाय हुसैन, बच्चा तड़प कर मां से कहता है अम्मा अम्मा मैंने पूछा काफले वालों से, तो बास कहते हैं फातिमा का लखे जिगर हुसैन जिसे करबला में शहीद किया गया, इतना तड़प के रोया कि बच्चे की दिल की हरकत बंद हो गई, रोते रोते सख्ता सा हुआ, मां के हाथों में बच्चे ने दम तोड़ दिया। 4 साल के बच्चे की मैयत को उठाए हुए कुछ समझ में नहीं आता, कभी बच्चे का मुंह चूमती है, कभी रुखसार चूमती है, हुसैन जवाब दो, हुसैन बेटा खामोश क्यों हो गए, हुसैन मां का कलेजा फटा जा रहा है। फरियाद करती हुई बाहर आई है और काफले वालों के पास पहुंचकर, अभी काफला बाजारों से गुजारा जा रहा था, करीब आई शहजादी की खिदमत में, वो कहती है ए कैदन बीबी कुछ समझ में नहीं आता, मेरा बच्चा रोते रोते खामोश हो गया, किसी हुसैन का मातम कर रहा था, वाह गुरबत। پاک محمد ارے خاتون کے جبکہ اپنا مسئلہ پیش کیا فرماتی ہیں اچھا آگے چلی جا ناکوں کی مہار تھامے ہوئے زمانے کا امام جا رہا ہے ارے تیرے بچے کے لیے دعا کر دے گا بچہ ٹھیک ہو جائے بچے کی لاش کو لیے ہوئے خاتون جیسے ہی آگے بڑھی ہے امام سجاد کے پاس پہنچی ہے امام نے ہتھ کڑی والے ہاتھوں کو اٹھایا خدایا تجھے میرے بابا حسین کا واسطہ اس مومنہ کو حسین کا داغ نہ دکھانا اس مومنہ کو اس کے حسین سے محروم نہ کرنا خدایا اس کے حسین کو نئی زندگی دے دے جیسے ہی امام وقت نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے فرمایا تھا اے بیٹا محمد باقر دعا پر آمین کہو وہ سکینہ بہن آمین کہو بچوں نے آمین کہی اس کو نئی زندگی ملی اٹھ کے بیٹھ گیا اور اٹھ کے بیٹھتے کے ساتھ سر جھکا کے کہتا قافلے والو یہ تو بتاؤ شہزادی عقیلہ کا جو اونٹ وہ کس طرف ہے جب اشارہ کیا گیا قریب آیا سر جھکا کے چار سال کا بچہ کہتا شہزادی نبی کی بیٹی آپ پر سلام ہو ارے میں تو مر گیا تھا آپ کے نانا نے زندگی دلوائی ہے نانا نے سلام بھیجا ہے زینب کو ہمارا سلام کہنا کہ نبی بازار شام ہے پھر دربار شام آئے محمد کی بیٹیاں بے رضا شرابی کے دربار اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار نام حسین کا واسطہ اتنے آنسو پروردگار نام حسین پر بہائے گئے ان آنسوؤں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ فرزند حسین کے چہرے کی زیارت کر سکے بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اب امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین آپ سے التماس ہے کہ ماتم میں مشغول رہیے گا اور دعا کیجئے انشاءاللہ سفر ہمارا مکمل خیریت سے مکمل ہو جائے انشاءاللہ آپ سے التماس ہے دعا گزارت ماتم حسین Thank you.